نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ اتوار کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے متعلق ایک بات دیگرے چار احکام متعلق ہوتے ہیں. نمبر ایک، اس کو سنت کے مطابق غسل و کفن دے کر سنت کے مطابق دفن کرنا. نمبر دو، اگر اس نے کوئی قرضہ اپنے ذمے چھوڑا ہے تو اس کے باقی مال سے اس کو ادا کرنا. نمبر تین، اگر مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کے باقی مال کے ایک تہائی حصے سے اس کی وصیت پوری کرنا، باقی دو تہائی یہ وارثوں کا حق ہے جو ان میں قواعد شرع کے مطابق تقسیم ہوں گی. اور چوتھا حکم یہ ہے کہ قرضوں کے ادا کرنے کے بعد، جائز وصیتیں پوری کرنے کے بعد، جو کچھ مال باقی بچا ہے اس کو شرعی احکام کے مطابق اس کے وارثوں پر تقسیم کرنا، اور ہر وارث کا جو میراث میں حصہ ہے وہ ان کو ادا کرنا. پہلا جو حکم ہے کہ مرنے والے کو غسل و کفن دے کر دفن کرنا، اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی. اور اس سلسلے میں ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو باتیں غلط رائج ہیں، ان کی طرف متوجہ کرنا اور ان سے بچنے کی تاکید کرنا. آج بھی اسی سلسلے میں جو باقی چند خرابیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان کی طرف متوجہ کرنا ہے، تاکہ ہم ان سے پرہیز کریں اور کسی کے انتقال کے بعد جو صحیح اور شرعی طریقہ ہے اس کو اختیار کریں. مروجہ غلط کاموں اور غلط طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں سنت کے مطابق نہیں لٹایا جاتا الا ماشاءاللہ. اکثر و بیشتر خلاف سنت طریقے سے میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اور وہ غلط طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں چت لٹایا جاتا ہے، سیدھا لٹایا جاتا ہے، صرف اس کا چہرہ قبلے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، اس طرح سے میت و قبر میں لٹانا سنت کے خلاف ہے اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مسلمان بیداری کی حالت میں جب سنت کے مطابق لیٹتا ہے تو دائیں کروٹ پہ لیٹتا ہے، اور جب دائیں کروٹ پہ لیٹتا ہے تو سر سے پیر تک اس کا پورا جسم قبلہ رخ ہوتا ہے، چہرہ بھی، سینہ بھی، پیٹ بھی، پیر بھی، سارے قبلے کی طرف ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح قبر کے اندر بھی میت کو لٹانے کا طریقہ ہے. اب عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا، بہرحال صحیح طریقہ یہی ہے. لہذا جب کسی کو قبر میں لٹانا ہو تو قبر میں میت کو اتارنے کے بعد جو مشرقی دیوار ہے قبر کے اندر، اس مشرقی دیوار سے میت کی کمر لگا دینی چاہیے. جب ہم اسی کمر دیوار سے لگا دیں گے خود بہت سارا جسم قبلے کی طرف ہو جائے گا اور پوری کروٹ قبلہ رخ ہو جائے گی. یہ سنت طریقہ ہے. اس میں چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا، پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا، پیر بھی قبلے کی طرف ہو جائیں گے. بعض وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر صحیح طریقے پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک کسی کو دیکھا نہیں اس طرح لٹاتے ہوئے، اور اس طرح لٹانا ہم نے تو کبھی سنا نہیں. وہ تمہارا نہ سننا اور تمہارا نہ دیکھنا کوئی حجت نہیں ہے. جو کچھ تم نے دیکھا وہ غلط طریقہ دیکھا ہے، اور اب جو بتایا جا رہا وہ صحیح طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور تم کون سے عالم فاضل ہو کہ تمہیں سارا دین معلوم ہے؟ صرف بجائے اعتراض کے غلطی کو ماننا چاہیے، اور جو صحیح طریقہ لٹانے کا بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق میت کو لٹانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد بعض جگہ یہ دوسری غلطی یہ ہوتی کہ جب میت کو کفنانے کے بعد جب میت کو کفن دے دیتے ہیں تو تین پٹیاں اسے کفن پر باندھی جاتی ہیں، ایک سر کے قریب، ایک پیٹ کے اوپر، دوسرے پیروں کے قریب. تین جگہ پٹیاں باندھی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے باندھی جاتی ہیں تاکہ میت کو اٹھانے میں، مسیری میں رکھنے میں، مسیری سے نکالنے میں کفن نہ کھل جائے، کیونکہ کفن لپٹا ہوا ہوتا ہے، سلا ہوا تو نہیں ہوتا. تو اسے کھلنے سے اور پھیلنے سے بچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. لہذا جب میت قبر میں اتر جائے اور وہ قبلے کی طرف لٹا دیا جائے تو پھر یہ تینوں پٹیاں کھول لینی چاہیے، کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے باندھنے کی، اور اب کفن کے کھلنے کا کوئی خطرہ بھی نہیں. لیکن بعض لوگ یہ پٹیاں نہیں کھولتے، انہیں بندھے ہی رہنے دیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. قبر میں میت کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد تینوں کپڑے کی پٹیاں کھول کر باہر نکال لینی چاہیے. تیسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد اور اسی قبر پر تختے یا سلیب رکھنے کے بعد اکثر قبرستانوں میں قبر پر اتنی زیادہ مٹی ڈالی جاتی ہے کہ قبر چھوٹا سا ٹیلا بن جاتی ہے. اور یہ بھی خلاف سنت ہے، اور یہ بھی خلاف سنت ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر کو زمین سے ایک بالشت اونچا یا سوا بالشت اونچا اونٹ کے کوہان کی طرح بنانا چاہیے. اس طریقے سے نہ قبر بالکل زمین کے برابر ہونی چاہیے، نہ قبر ٹیلے کے مانند ہونی چاہیے، بلکہ اونٹ کے کوہان کی طرح ایک بالش یا سوا بالش اونچی ہونی چاہیے. کوہان نما قبر کو بنانا اور ایک بالش یا سوا بالش اونچی بنانا یہ سنت ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پر ایسا نہیں ہے. عام طور پر جو قبریں ہوتی ہیں بہت اونچی اونچی ہوتی ہیں. یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، درست طریقہ نہیں ہے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں شرکت کے لیے قبرستان تشریف لے گئے. قبر کی تیاری میں کچھ وقت تھا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو میرے اس قبرستان میں رہتے ہوئے مدینہ منورہ میں جائے اور تین کام کر کے آئے. نمبر ایک، کوئی اونچی قبر ایسی نہ چھوڑے جس کو ٹھیک نہ کر دے. اور کوئی بت ایسا نہ چھوڑے جس کو پاش پاش نہ کر دے. اور کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جس کو بگاڑ نہ دے. جتنی بھی تصویریں سب ختم کر دے، بگاڑ دے، خراب کر دے ان کو. جتنے بھی بت ہیں جہاں کہیں بھی سب توڑ پھوڑ کر ختم کر دے. اور جتنی قبریں اونچی اونچی بنی ہوئی ہیں ان کو درست کر دے. درست کرنے کا وہی مطلب ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کہ کوہان نما سوا بالش یا ایک بالش اونچی قبر بنائے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ حضور میں یہ کام کر کے آتا ہوں. دوسری روایت میں کہ ان صاحب سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ قبرستان ہی میں تشریف فرما رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں گئے اور زمانے مدینہ منورہ کی آبادی بہت زیادہ نہیں تھی، اسے تھوڑی دیر میں آپ یہ تینوں کام کر کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے جن تین کاموں کو کرنے کے لیے فرمایا تھا وہ تینوں کام میں برابر کر کے آیا ہوں، کوئی بت میں نے ایسا نہیں چھوڑا جس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا ہو، کوئی قبر میں نے ایسی نہیں چھوڑی جس کو میں نے دوسرا کر دیا ہو، کوئی تصویر میں ایسی نہیں چھوڑی جس کو پامال نہ کر دیا ہو، خراب نہ کر دیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے اگر کسی نے ان تین کاموں میں سے کوئی کام کیا، اپنے گھر میں بت کو رکھا یا جاندار کی تصویر کو لٹکا کے رکھا، آویزہ کیا، نمایاں کیا، یا قبر کو حد سے زیادہ اونچا اور بلند کیا، تو گویا جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس سے اس نے انکار کر دیا۔ یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ان تین کاموں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اب کوئی ان کاموں کرے گا تو جس کو میں مٹانے آیا ہوں وہ خدا نخواستہ اس کو زندہ کرنے والا ہوگا، جو سراسر گناہ کی بات ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی اپنے گھروں کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کسی جاندار کی چیز لٹکی بھی تو نہیں ہے، جیسے بعض دفعہ تصویریں کیلنڈر کے اندر ہوتی ہیں، فریم کے اندر ہوتی ہیں اور دیواروں پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، یا شوکیس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں تو عام طور مجسمے ہوتے ہیں، کہیں شیر رکھا ہوا ہے، کہیں بندر کھڑا ہوا ہے، کہیں ریچھ بیٹھا ہے، کہیں ہاتھی کھڑا ہے، شو پیس ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ یہ سب حرام اور ناجائز ہیں، ان کا اس طریقے سے شو کیس میں یا کسی اور جگہ پر خوبصورتی کی غرض سے رکھنا یا تصاویر کا لٹکانا، آویزہ کرنا، سب ناجائز ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب کی دھمکی ہے۔ اس لیے دونوں قسم کی چیزوں سے اپنے گھر کو بالکل پاک کر لینا چاہیے۔ رہی وہ تصویریں جو مختلف چیزوں کے ساتھ آتی ہیں، جیسے بعض کھانے کے پیکٹ ہوتے ہیں، پینے کے پیکٹ ہوتے ہیں، دوائیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی جانداروں کی تصویریں، کہیں بچوں کی، کہیں عورتوں کی، کہیں مردوں کی بنی ہوتی ہیں، ان تصویروں کے اوپر بھی قلم سے ان کا منہ خراب کر دینا چاہیے، روشنائی سے ان کا منہ بگاڑ دے، یا ٹیپ لگا دے، یا چھری وغیرہ سے ان کا منہ مٹا دے۔ اور اگر رکھنا ہی ہو تو اس طرح سے رکھیں کہ تصویر والا حصہ چھپ جائے، اور جو تعارف والا حصہ وہ سامنے آ جائے۔ اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوا ہے قبروں کو سنت کے مطابق بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے کسی نہ کسی عزیز کا انتقال نہ ہوا ہو۔ عام طور پر ماں باپ کا تو انتقال ہو ہی جاتا ہے، اور آدمی وقتاً فوقتاً ان کے مزار پہ جاتا بھی رہتا ہے، اور جانا بھی چاہیے، سہولت ہو، آسانی ہو تو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ بالخصوص جمعرات یا جمعے کو صبح کے وقت جانا مستحب ہے۔ جیسے فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے، یہ بھی دیکھے قبر صحیح بنی ہوئی ہے یا نہیں، اگر صحیح بنی ہوئی نہ ہو تو اس کو صحیح بنوا لینا چاہیے، اور بنوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر جو قبر بنانے والے ہوتے ہیں ان کو آپ پیسے دیں گے، وہ آپ قبر صحیح کر دیں گے۔ بہرحال یہ زندوں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ مرنے والے کی۔ وہ تو مر گیا، اب اس کو دفنانا، کفنانا اور اسی قبر کو سنتی امت بنانا، یہ تو زندوں کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی خرابی جو اس سے بھی بڑھ کر ہے اور تقریباً ساری دنیا میں عام ہے اور زمانہ دراز سے یہ خرابی مسلمانوں کے اندر چلی آ رہی ہے اور وہ ہے قبر کو پکا بنانا. سنت طریقہ یہ قبر کچی ہونی چاہیے, زمین کے نرم ہونے کی وجہ سے مجبوراً اگر قبر کو اندر سے پکا کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. جیسے ریت کا علاقہ ہے اور ریت کے اندر تو قبر کا گڑھا صحیح نہیں بن سکتا, جدھر بھی ہاتھ ماریں گے وہیں سے ریت نکلنی شروع ہو جائے گی. تو ریت کی جگہ میں اندر سے قبر کو بلاک سے پکی کرنا مجبوری ہے اور مجبوری میں گنجائش ہے. لیکن جہاں ایسی کوئی مجبوری نہ ہو تو جس طرح اندر سے قبر کچی ہونی چاہیے ایسی اوپر سے بھی قبر کچی ہونی چاہیے. اور اندر سے تو قبر کچی کرنے کی ایک مجبوری ہو سکتی ہے جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا, لیکن اوپر سے قبر کو پکا بنانے کی تو کوئی مجبوری نہیں, کوئی ضرورت نہیں. لہذا اوپر سے قبر پکی بنانے سے سختی کے ساتھ بچنا چاہیے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں واضح طور پر قبر کو پکا بنانے کی ممانعت ہے. لہذا اوپر سے قبر کچی ہونی چاہیے. کراچی میں خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ بازاروں میں قبریں درمیان سے تھوڑی سی کچی ہوتی ہیں, لیکن دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بالکل سیمنٹ کی پکی قبر ہوتی ہیں اور بعض سنگ مرمر کی بھی ہوتی ہیں. عام قبرستانوں میں یہ صورتحال بالکل عام ہے. اس طرح قبر کو پکا بنانا ناجائز ہے اور باعث گناہ ہے. اس لیے نہ سنگ مرمر کی ہونی چاہیے نہ ٹائل کی ہونی چاہیے نہ سیمنٹ کی ہونی چاہیے. اوپر سے قبر چاروں طرف سے کچی ہونی چاہیے اور کچی قبر کو بھی اگر صحیح طریقے سے بنایا جائے اور اس پر پانی وغیرہ ڈال کر کے اس کو بنایا جائے تو شاندار بنتا ہے. اب بھی جن لوگوں کو اس کا خیال ہے اس کا اہتمام ہے وہ کچے قبر بناتے ہیں, قبر ان کی محفوظ بھی رہتی ہے, صاف ستھری بھی رہتی ہے, محفوظ بھی رہتی ہے. بہرحال قبر کو پکا بنانے سے بھی بچنا ضروری ہے. یہ گناہ ایسا ہے کہ دنیا بھر میں یہ گناہ عام ہے. اور ہر مرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے وارثوں کو وصیت کرنی چاہیے, وارثوں کو وصیت کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بہت اونچا نہ کرنا اور میری قبر کو پکا نہ بنانا, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں سے منع فرمایا. اور پھر مرنے والے کے وارثوں کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والا چاہے ان باتوں کی وصیت کرے یا نہ کرے وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ قبر کو پکا نہ بنائیں. ایسے ہی بعض لوگ خبر میں ہر کے گلاب اور ہر کے کیوڑا چھڑکنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض لوگ میت کے نیچے چٹائی بچھاتے ہیں یا چادر بچھا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں. نہ ہر کے گلاب چھڑکنا چاہیے، نہ کوئی اور خوشبودار چیز قبر میں چھڑکنی چاہیے، نہ چٹائی بچھانی چاہیے، نہ چادر بچھانی چاہیے، نہ مسلح بچھانا چاہیے، کوئی چیز نہیں بچھانی چاہیے. بس بغیر کچھ چھڑکے ایسے ہی میت کو قبر میں اتار دینا چاہیے. ایسے ہی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان میں قبر کے سرانے ایک تاخچہ بنواتے ہیں، ایک خانہ بنواتے ہیں قبر کے سرانے، اور پھر اس میں رات کو چراغ جلاتے ہیں. اور چراغ اس لیے جلاتے ہیں کہ تاکہ قبر پر روشنی رہے اور قبر اندھیرے میں نہ رہے. اور بعض لوگ بلب روشن کرتے ہیں اور ساری رات قبر کے اوپر بلب جلتا رہتا ہے. دونوں باتیں درست نہیں. وجہ اس کی کہ یہ تو محض اسراف ہے، یہ تو سراسر گناہ ہے. میت کو ایک پائے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے باہر کی روشنی اندر تو جاتی نہیں. چاہے 1000 پاور کا بلب لگا دو یا 0 کا بلب لگا دو، میت کے لیے دونوں برابر ہیں. ایسے چراغ جلانے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں. چراغ جلانے والے گنہگار ہوتے ہیں، اس لیے کہ چراغ جلانا بے مصرف چیز، اسراف ہے اس کے اندر، اور اسراف گناہ ہے. جتنے پیسے چراغ جلانے پہ خرچ ہوتے یا بلب روشن کرنے میں جتنے پیسے لگتے ہیں، اتنے پیسے اگر خیرات کر دیں اور مرنے والے اس کا ثواب پہنچا دیں، تو یہ تو اسی قبر میں روشنی کا سامان ہو سکتا ہے. کیونکہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور ثواب ایک منور چیز ہے، روشن چیز ہے. تو صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، مغفرت کی دعا کرنے سے، اسال ثواب کرنے سے تو میت کو فائدہ ہوتا ہے، قبر پر چراغ جلانے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اس سے بطور خاص بچنا چاہیے. ایسے ہی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی حافظ کو اجرت دے کر یا تنخواہ دے کر مقرر کر دیتے ہیں کہ روزانہ ہمارے والد صاحب کی یا ہماری والدہ کی قبر پہ جا کے یاسین شریف پڑھ دیا کرو یا قرآن شریف پڑھ دیا کرو، اور ختم کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا کرو. اور وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مرنے والے کے لیے معقول انتظام کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اجرت لے کر ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھنا پڑھانا ناجائز اور حرام ہے. تو یہ عمل تو ناجائز ہے، اس میں ثواب کیا ملے گا جو ایصال ثواب کریں گے؟ اس میں ثواب کیا ملے گا جو میت کو پہنچے گا؟ کیونکہ عمل ہی سرے سے ناجائز ہے. جب ناجائز ہے تو ثواب کا ثواب پہنچایا جاتا ہے یا گناہ پہنچایا جاتا ہے؟ یہ تو ناجائز کام ہے. اس میں جتنے پیسے حافظ صاحب کو دیے جا رہے ہیں یہ حرام، دینا بھی حرام لینا بھی حرام، اور اس کے عوض میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے بھی کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ. اسی سے وہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو ہمارے یہاں اجتماعی قرآن خوانی ہوتی ہے وہ بھی بال اجرت ہوتی ہے. اس کے اندر بھی کھانا پینا چائے ناشتہ اس کے اندر ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر تو اجتماعی قرآن خوانی ہو ہی نہیں سکتی. اگر کسی نے ایک مرتبہ غلطی سے کر لی تو آئندہ پھر کبھی اس کے یہاں نہ ہوگی. کہتے ہیں تو کنجوس مکھی چوسے چائے بھی نہیں پلاتا اس کیا کون جائے. جو جتنا زیادہ کھانے پلانے کا اہتمام کرے اتنے ہی لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ قرآن شریف جو پڑھنے والے ہیں یہ سب کھانے کے لیے ہیں, پینے کے لیے ہیں, چائے پانی کے لیے ہیں, یہ ناشتے واشتے کے لیے ہیں, قورمہ بریانی کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی اجرت ہے. یہ ایسے جیسے آنے والوں سے کہا جائے بھائی لو 100-100 روپے پڑھو, 100-100 روپے لو اور ایک پارا پڑھ دو. اب 100 روپے نہیں دے رہے, کھانے کی پلیٹ دے رہے, چائے کی پیالی دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں پارا لے رہے ہیں. اگر کوئی پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا. تو یہ اجتماعی قرآن خوانی کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتی, کھانے پینے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور کھانے پینے کی وجہ سے قرآن خوانی یہ بھی اجرت کے حکم میں داخل ہونے کی بنا پر یہ بھی ناجائز ہے. اس میں بھی پڑھنے والوں کو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوتا ہے, پھر کیا ثواب پہنچائیں گے. بس اس کا جائز طریقہ تو یہ ہے کہ اجتماعی قرآن خوانی بالکل نہ کی جائے. ہر آدمی اپنے اپنے طور پر جتنا قرآن شریف خلوص سے پڑھ سکتا ہو پڑھے, اور پڑھنے کے بعد اس کا مرنے والے کو ثواب پہنچا دے. نہ خواتین اپنے گھروں میں اجتماعی قرآن خوانی کا انتظام کرے, نہ مرد حضرات مساجد وغیرہ کے اندر اجتماعی قرآن خوانی کا انتظام کریں, اس سے پرہیز کریں. ہاں کبھی کبھار اتفاق سے چند مخلص لوگ جمع ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کر مرنے والے ثواب پہنچا دیں, یہ منع نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسے مخلص ہوتے کا ہیں. تو جس طرح اجتماعی قرآن خوانی بغیر کھائے پیے نہیں ہو سکتی, لہذا وہ ناجائز. ایسی قبر کے اوپر کسی حافظ کو یا قرآن شریف پڑھنے والے کو تنخواہ دے کر مقرر کرنا بھی ناجائز. اسی طرح اکثر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ میت کو دفنانے کے بعد اسے قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے, اور یہ پھولوں کی چادر دفنانے کے بعد بھی چڑھائی جاتی ہے, عید بقرعید کو بھی چڑھائی جاتی ہے, اور مزید کسی خوشی کے موقع پر بھی چڑھائی جاتی ہے, اور مبارک راتوں کے اندر بھی چڑھائی جاتی ہے جیسے شب برات وغیرہ میں. اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں. اور یہ بھی سراسر اسراف ہے. اور یہ وہ کام ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر کے اختیار کیے ہیں. دین و شریعت میں نہ کوئی وجود نہیں ہے. اگر یہ کوئی مسنون عمل ہوتا یا نیک عمل ہوتا یا جائز کام ہوتا تو کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے؟ صحابہ کرام اس کو چھوڑ دیتے؟ تابعین تبع تابعین اس کو ترک کر دیتے؟ لیکن ان کسی سے بھی پھولوں کی چادر چڑھانا ثابت نہیں ہے. معلوم ہے یہ اپنا ایجاد کردہ طریقہ ہے جس سے بچنا چاہیے. بزرگوں کی قبروں پر تو بے تحاشا اور بے حساب پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور پھول نچھاور کیے جاتے ہیں. ایسے بزرگوں کی قبروں پر پھولوں کی چادر کے علاوہ کپڑوں کی چادر بھی چڑھائی جاتی, بلکہ باقاعدہ منت مانی جاتی ہے اللہ بچائے کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا یا میں صحت مند ہو گیا یا مقدمہ جیت گیا یا میرا فلانا کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کی قبر پر چادر چڑھاؤں گا. چادر چڑھانے کی منت مانی جاتی ہے اور دیگ چڑھانے کی منت مانی جاتی ہے کہ فلانا کام ہوگا تو میں ایک دیگ چڑھاؤں گا، میرا فلانا کام ہوگا تو میں دو دیگ چڑھاؤں گا. بزرگوں نے قبر پر چڑھاوا چڑھانے کی منت ماننا یا کپڑے کی چادریں چڑھانا یہ سب ناجائز. اب اندازہ کرو ہمارے دین میں قبر کے اندر میت کو دفنانے کا کتنا سیدھا سادہ آسان طریقہ ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے ایسی باتیں گھڑ گھڑ کے بنا بنا کے اختیار کر کے اس آسان کام کو کتنا مشکل بنایا ہوا ہے. اور مشکل بنانے کے ساتھ ساتھ گنہگار بھی ہو رہے ہیں، جس میں دنیا کا بھی نقصان کہ تکلیف اور پریشانی، تکلیف اور پریشانی، اور آخرت کا بھی نقصان کہ گنہگار ہو رہے ہیں، پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، وقت بھی برباد ہو رہا ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. اور بعض جگہ میت کو دفنانے کے بعد اسی قبر پر اذان دی جاتی، یہ بھی اپنی طرف سے من گھڑت طریقہ ہے. ایک قبر کا اذان سے کیا تعلق؟ اذان کا تعلق تو نماز سے ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کے لیے اذان دینا سنت ہے، اقامت کیا نا سنت ہے. قبر کے ساتھ اذان کیا جوڑ ہے؟ لیکن بعض جگہ اس کا بھی رواج ہے کہ جہاں میت کو دفنائیں گے قبر تیار ہو جائے گی، تب ایک آدمی کھڑے ہو کر کے قبر پہ اذان دے گا. اس سے بچنا ضروری ہے. اور بعض جگہ میت کو دفنانے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے، اگر قبر کی طرف رخ ہے تو قبر کی طرف رخ ہونے کی صورت میں بغیر ہاتھ اٹھائے میت کے لیے دعا کرنا درست ہے. دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں. لیکن قبر کی طرف بھی منہ ہو اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یہ منع ہے، یہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن بعض لوگ میت کو دفنانے کے بعد 40 قدم چلنے کے بعد پھر جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر کے اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں. بعض بعض جگہ اس کا رواج ہے، تو یہ بھی اس طرح سے دعا ثابت نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اس کے بعد خاص طور سے جب لوگ دفنا کر اپنے گھر آ جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت سارے کام ناجائز خلاف شرع ہوتے ہیں، ان میں سے دو میں اس وقت بتلا دیتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ قبرستان سے آنے کے بعد تمام لوگ عام طور پر میت والے گھر جاتے ہیں، اور پھر میت والے ان کے لیے دعوت کا انتظام کرتے ہیں. یہ آنے والے تو دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، مرنے والے ان کے کھلانے میں مصروف ہوتے ہیں. سراسر غلط ہے. حکم یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب قبرستان سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. جو میت کے قریبی اعزہ ہیں، دوست احباب ہیں، وہ ان کے گھر جائیں اس نیت سے کہ بھائی یہ سب تھکے ہارے ہیں، غمگین اور افسردہ ہیں، ہم ان کو کھانا کھلا دیں. اور پڑوسیوں کو، قریبی عزیزوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کھانا پکا کر کے ان کے گھر بھجوائیں، اور خود بھی وہاں چلے جائیں اور جا کر کے ان مرنے والے کے پسماندگان کو بٹھائیں دسترخوان پہ، مردوں کو مردانے میں، عورتوں کو عورتوں کے پاس اندر زنان خانے میں، وہاں پر ان کو بٹھا کر کے یہ لوگ کھانا کھلائیں. کیونکہ ان کو اتنا غم ہے کہ انہیں کھانے کو دل نہیں چاہے گا، اس لیے انہیں کھانا کھلا کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، کچھ مزید قیام کرنا چاہے قیام کر لیں، ان کی تسلی کے لیے وہاں ٹھہر جائیں. یہ ہے دیکھو صحیح طریقہ، تو یہ بالکل اس کا الٹا ہے. کہ قبرستان سے آنے والی پوری فوج مرنے والے کے گھر میں بلائے ناگہانی بن کر پہنچے گی. اور پہلے سے گھر والوں نے آرڈر دے رکھے ہوں گے کھانوں کے, تو کھانا آ جائے گا اور پھر جناب یہ سارے گھر والے اب آنے والوں کی دعوت کریں گے. خود تو انہیں دل نہیں دیا کھانا کھانے کو, اس لیے کہ غمگین ہے, اور کھانا بھی چاہیں تو کیسے کھائیں, یہ تو پلٹن کی پلٹن آئی ہوئی گھر کے اندر کھانا کھانے کے لیے. لہذا یہ سارے کے سارے بےچارے مرنے والوں کے پسماندگان ان آنے والوں کو بٹھا کر کھانا کھلاتے, اور پھر یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا ہے. 3 دن تک یہ مرنے والے کے پسماندگان گھر میں بیٹھے رہیں گے, ان کے عزیز و اقارب دوست احباب رشتے دار عورتیں مرد وہ آئیں گے اور آ کر کے تینوں ٹائم کھانا کھا کر کے جائیں گے. وہاں بیٹھ کر سوائے باتیں کرنے کے اور ادھر ادھر کی ہانکنے کے اور کچھ نہیں ہوتا. بھئی یہ غلط طریقہ ہے, اور مرنے والوں سے سراسر زیادتی اور ان کے اوپر ظلم ہے. یہ تاجر بس ایک مرتبہ ہوتی, دوبارہ نہیں ہوتی, تبارہ نہیں ہوتی. اور مرنے والوں کو بھی یہ مرنے والے کے پسماندگان کو بھی یہ حکم نہیں کہ 3 دن تک لازمن اپنے گھر میں بیٹھے, کوئی حکم نہیں ان کو. بہت سے وہ پہلے دن بیٹھ جائیں پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگے. اب جو شہر کے لوگ تعزیت کرنے کے لیے جن کو موقع نہیں ملا, وہ جہاں ان کو پائیں میں ان سے مل کر کے تعزیت کر لیں, مچھلی میں ملے وہاں تعزیت کر لیں, بازار میں ملے وہاں تعزیت کر لیں, آفس میں ملے وہاں تعزیت کر لیں, دکان پہ ملے وہاں تعزیت کر لیں. تعزیت کرنے کے لیے 3 دن کی پابندی کوئی لازم نہیں. تو ایک تو یہ خرابی, پھر یہ دعوت 10ویں دن بھی ہوگی, پھر یہ دعوت 40ویں دن ہوگی, پھر یہ دعوت 1 سال گزرنے کے بعد برسی کے دن ہوگی. یہ ساری دعوتیں اپنی طرف سے لوگوں نے بنا رکھی ہیں, کھانے پینے کا دھندا ہے. اس کا دین اور شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے اور بچنے کی وصیت کرنی چاہیے. اور دوسرا غلط کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے تعزیت کا طریقہ سمجھا ہے دعا کرنا. بس تعزیت اصل طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کے پسماندگان کے پاس جائے, عورتیں عورتوں کے پاس جائیں, مرد مرد کے پاس جائیں, اور جا کر کہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کی یا آپ کے مرحومہ کی بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے, اس کے درجے بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے, جنت الفردوس عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. صبر کرو بھائی, صبر کرنے میں فائدہ ہے. صبر نہیں کرو گے تو صبر تو کسی نہ کسی آ جائے گا, اجر نہیں ملے گا. یہ تسلی کے کلمات کہنے کا نام تعزیت ہے. لیکن اب یہ طریقہ تو عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا. پہلے سوال ہے ہمیں کیا ہوا تھا, کہاں انتقال ہوا, قبرستان میں, اسپتال میں یا گھر میں؟ یہ پوچھیں گے ان سے, جو آ رہا ہو یہ پوچھیں, جو آ رہا ہو یہ پوچھ رہا ہے, وہ بےچارے بتا بتا کے تھک گئے. اور پھر تسلی وسلی کچھ نہیں, اس کے بعد پھر تھا کیا. اس کے بعد آپ جناب یوں ہلتے ہلتے جناب, پھر دوسرا آیا, کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا, بھائی طبیعت خراب تھی, انتقال ہو گیا, فاتیا لہراتی ہوئی. پھر وہ کچھ لپسٹم پسٹم کچھ پڑھیں گے, اور پڑھنے کے بعد پھر جناب وہ دعا سی رسمن طوطے کی طرح ایک دعا ہوگی, پھر بس ختم. صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں مرتبہ یہ ہوتا ہے. تو گھر والے بےچارے ایک تو مرنے والے غم میں نہیں ڈھال, وہ صبح شام تک یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بےچارے الگ تنگ آ جاتے, کیونکہ جو آ رہا ہو یہ کر رہا, جو آ رہا ہو یہ کر رہا, جو آ رہا یہ کر رہا. اجتماعی دعا محض رسم, نہ کوئی توجہ, نہ کوئی دھیان, نہ لینا نہ دینا, اور بعض جگہ آتے وقت بھی ہے اور جاتے وقت بھی ہے. یعنی جو آیا پہلے آتے وہ الفاتحہ بول دے گا. اب جتنے بیٹھے ہیں سب کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے, اس پھر جائے گا پھر فاتحہ کرے گا, پھر جناب سارے کے سارے مل کر ہاتھ اٹھائیں گے دعا کریں گے, اب وہ واپس جائے گا. اب جب 100 آدمی اس طرح کریں گے تو گھر والوں کی مصیبت آئے گی نہیں آئے گی, مرنے والوں کی مصیبت آئے گی نہیں آئے گی. لیکن یہ طریقہ ہمارے یہاں اتنا رائج ہو گیا ہے کہ کراچی سے لے کر کے سرحد تک چلے جاؤ, ہر جگہ آپ کو یہ منحوس طریقہ نظر آئے گا. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا ضروری ہے. یہ من گھڑت ہے، اپنی ایجاد ہے، ناجائز ہے اور خلاف شرع ہے. اسے کوئی واسطہ نہیں ہے تعزیت سے. تعزیت مسنون عمل ہے، اس کا وہ طریقہ جو ابھی میں نے عرض کیا، اور یہ اپنا ایجاد کردہ طریقہ ہے جس سے بچنا لازم ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سب احکام پر جو بچنے کے ہیں بچنے کی توفیق دے، جو کرنے کے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانتا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، اعلانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، تمام بدعات سے اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بدعات سے اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم. آپ آ جائیے بھائی، میں آگے چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیے، میں آپ کو بتا دوں.